بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الأصول الثلاثة وأدلتها للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كدرس جاريه تين بنيادي أصول ورم بونجيته تيسري أصل پر اور پچھلے درس میں تیسرے اصل کے جو اہم بات تھی وہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں سے بعض چیزیں ہم نے بیان کی، کیونکہ تیسرا اصل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور معرفت. تو پچھلے درس تک جیسا کہ شیخ صاحب نے مختصراً بیان کیا، ہم نے بھی اسی کو تھوڑی سی وضاحت اور تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، کیونکہ اگر سیرت کو تفصیل سے بیان کرتے تو تقریباً 20 یا 25 درس صرف سیرت پہ ہو جاتے، اور وہ بھی مطلب مختصر تفصیل، کیونکہ ہمارے درست اصول ثلاثہ پہ سیرت پہ نہیں ہیں. تو اس لیے جو کچھ بعض اہم باتیں بھی میں جانتا ہوں کہ میں بیان نہیں کر سکا، لیکن ان دروس کے تعلق سے، کیونکہ اصول ثلاثہ کے درس سے، تو میں نہیں چاہتا کہ زیادہ لمبا ہو جائے، کیونکہ یہ درس بھی مبتدئین کے لیے ہے. تو انشاءاللہ اگلے دروس میں مزید اگر سیرت کی کچھ باتیں آئیں گی تو کریں گے، یا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص درس رکھیں گے بعد میں، اس میں صرف سیرت کا بیان ہوگا انشاءاللہ. تو ہم پہنچے تھے شیخ صاحب کے اس قول پر، وَهَذَا دِينُهُ لا خير الا دل الامه عليه ولا شر الا حذرها منه وهذا دينه. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اس دین میں کوئی ایسا خیر نہیں الا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بیان نہ کیا ہو، اور کوئی ایسا شر نہیں الا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے آگاہ نہ کیا ہو. وہذا یہ اسم اشارہ ہے، تھوڑا سا عربی گرامر کی طرف آتے ہیں. اسم اشارہ عربی زبان میں یاد رکھے دو چیزوں کے لیے ہوتا ہے، اور جنہوں نے ان دو چیزوں کو نہیں سمجھا اس نے عقیدے میں بھی غلطی کی ہے، جیسے ابھی میں بیان کرتا ہوں آگے. ھذا اسم اشارہ ہے قریب کے لیے، مذکر کے لیے. ذالک اسم اشارہ ہے دور کے لیے، مذکر کے لیے. اچھا، اب یہ اسم اشارہ جو ہے یہ کسی محسوس مشاہد چیز کے لیے بھی ہوتا ہے جو عوام عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے. ھذا قلم، اشارے سے ھذا قلم، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ پین ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، مشاہد ہے. ھذا جرس، ھذا کعک، تو اس طریقے سے یہ محسوس چیزیں ہیں، آپ کو نظر آتی ہیں. دوسرے قسم کا جو چیزیں ہیں جس پہ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسم الاشارہ جو ہے، وہ چیزیں ہیں جو ذہن میں ہوتی ہیں لیکن محسوس نہیں ہوتی، مشاہد نہیں ہوتی. ذہن میں آپ اس کو تصور کر سکتے ہیں، وجود ہے لیکن ذہنی وجود ہے، محسوس مشاہد وجود نہیں ہے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، ان کو کہہ دیئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هذه یہ اسم اشارہ ہے، میرا راستہ ہے. ادعو الى الله على بصيره، میں اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ. تو هذه اسم اشارہ جو ہم دیکھتے ہیں، وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سی سبیل ہے، کوئی نظر آتی ہے، کوئی محسوس راستہ ہے، یعنی کوئی پل یا کوئی برج نہیں جو ہمیں محسوس ہو، ہمیں نظر آئے. تو یہاں پر اسم اشارہ استعمال کیا گیا ہے، اگرچہ اسم اشارہ استعمال کیا گیا ہے قریب کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو راستہ ہے اتنی واضح ہے اور اتنی قریب ہے جیسا کہ کوئی شخص اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. عربی زبان کے دیکھیں، اس قرآن مجید بلاغت دیکھیں آپ، یعنی جو راستہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ دور نہیں ہے. ھذا، ھذہ یعنی قریب ہے پہلے، پھر یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے مشاہد چیز کے لیے، یعنی اتنی واضح اور صاف اور شفاف راستہ ہے کہ سب کے قریب ہے اور سب کو نظر آتے ہیں جو اس پہ چلنا چاہتے ہیں، اور جو نہیں چلنا چاہتے ان کے لیے دور بھی ہے اور ان کو نظر بھی نہیں آتا. اچھا اب یہاں پر شیخ صاحب نے فرمایا وَهَذَا دِينُهُ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. کچھ نظر آ رہا ہے ہمیں وہ کون سا دین ہے؟ کوئی خاص محسوس چیز ہے؟ مشاہد چیز ہے؟ نہیں, موجود ہے لیکن ہمارے دلوں میں, ہمارے دماغ میں, ہمارے جسم پر اس کا اثر ہے, ہمارے ذہن میں وہ موجود ہے جس کی حقیقت ہے قرآن و سنت. هذا دین یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جو ہمیں کہاں سے ملا؟ قرآن سے, حدیث سے ملا. اس کا وجود ہمارے دلوں میں ہے, ہمارے ذہنوں میں ہے اور اس کا اثر ہمارے جسموں پر ہے. یہاں پر ایک عقیدے کا مسئلہ آتا ہے, آپ جانتے ہو کون سا ہے؟ قبر میں سوال جب فرشتے کرتے ہیں, ایک روایت میں آئے ہیں کہ فرشتے سوال کریں گے میت سے من ربک ما دینک من نبیک, اس میں تو کوئی مشکل نہیں. دوسری روایت میں آئے ہیں من ربک ما دینک ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم, هذا الرجل اسم اشارہ ہے. صوفی حضرات کہتے ہیں کہ هذا کا لفظ آ گیا ہے اسم اشارہ ہے, اور اسم اشارہ ایک مشاہد چیز کے لیے ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بیان, ہر قبر میں تصویر آتی ہے اور اس شخص وہ شخص دیکھتا ہے پھر وہ جواب دیتا ہے اس کے مطابق. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے, دنیاوی زندگی زندہ ہے, جب چاہے جس وقت چاہے جا سکتے ہیں, قبروں میں بھی لوگ دیکھتے ہیں اور جاتے ہوئے بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں, بس سمجھے کہ نہیں. اور دلیل کیا ہے؟ ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ جب صحیح حدیث میں آ گیا ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم, هذا اسم اشارہ ہے وہ مشاہد کے لیے ہوتا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ هذا کا جو اسم اشارہ ہے وہ دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایک مشاہد چیز جس کی میں نے مثال دی هذا قلم, اور ایک وہ چیز جو مشاہد نہیں لیکن ذہن میں موجود ہے ہمارے ذہن میں کہ ہمارا نبی کون ہے, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ذہن میں موجود ہے. لیکن کیا صورت ہونا ضروری ہے تاکہ ہم پہچانیں؟ کیا خیال ہے؟ نہیں. اس لیے یہ ان کی بات بے بنیاد ہے, کیونکہ عربی گرامر بھی اس کا رد کرتی ہے, اور اس عربی گرامر سے پہلے شریعت بھی رد کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, انک میت و انہم میتون جیسا آگے بیان ہوگا انشاءاللہ, اور وہ اپنی قبر میں دنیاوی زندگی نہیں بلکہ برزخی زندگی میں زندہ ہیں. تفصیل آگے بیان کرتا ہوں میں. وہذا دین, یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. لا خیر الا دل الامت علیہ, کوئی بھی خیر نہیں الا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بیان کیا ہو. ولا شر الا حذرها منه, اور کوئی ایسا شر نہیں الا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو آگاہ نہ کیا ہو. اور اس کی دلیل ہے یہ جو لفظ شیخ صاحب نے استعمال کیا ہے, یہ حدیث میں سے ایک حصہ ہے, صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ من نبی الا کان حقا علیہ, اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نبی یا کوئی بھی رسول ایسا نہیں بھیجا الا کہ اس پر یہ حق تھا, یہ فرض تھا اس نبی پر, ان یدل امته علی خیر ما یعلمه لهم, الا یہ کہ وہ اپنی امت کو ہر اس خیر کی خبر دیتا جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ خیر ہے, وَأَن يُحَذِّرَهُم مِّن شَرِّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ, اور ان کو ان پر یہ بھی فرض تھا کہ وہ اپنی امت کو ہر اس شر کے بارے میں آگاہ کرتے جس کا وہ علم رکھتے, کہ شر خیر کہاں کہاں پہ ہے اس کا علم دے دیا, بتا دیا, فرما دیا, ان کو بیان کر دیا, اور کہاں کہاں پر شر ہے, اور دیکھے خیر دنیا و آخرت کا اور شر بھی دنیا آخرت کا. یہاں پر صرف دنیا کی بات نہیں ہو رہی, جہاں پر دنیا اور آخرت کا خیر ہے وہ پورا کا پورا بیان کر دیا, جہاں پر دنیا اور آخرت کا شر ہے وہ سارا کا سارا اسے آگاہ کر دیا. اور یہ ہر نبی پر فرض تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نبوت کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے ہر نبی کے لیے. اس لیے جو شخص آج کہتا ہے کہ نبی کے دین میں کمی ہے, بدعتی حضرات جو ہیں جو بدعت کرتے ہیں, تو وہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مباشر طریقے سے انڈائریکٹلی وہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک خیر تھا جو اپنے امت کو بیان نہیں کر کے گئے, وہ کیا خیر تھا؟ وہ جشن میلاد تھا, جشن میلاد النبی, لوگ کہتے ہیں اس میں خیر ہے, ہم خیر کا کام ہی تو کرتے ہیں, اگر خیر ہوتا تو کیوں امت کو بیان نہیں کر کے جاتے؟ جب ان پر اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا کہ میرے اپنی امت کو ہر خیر دنیا اور آخرت کا خیر بیان کر کے جائیں, اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس وقت تک نہیں گئے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو پوری امت تک بہترین طریقے سے مکمل طریقے سے نہ پہنچایا ہو, اور اس پیغام میں قرآن اور صحیح حدیث میں ہمیں یہ جشن میلاد النبی نہیں ملا. جب ہمیں نہیں ملا تو ہم نے کہا یہ بدعت ہے. جو حضرات کہتے ہیں بدعت نہیں ہے تو پھر وہ اپنی حالت سے, زبان سے نہیں کہتے, اپنی حالت سے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خیر کو پہنچاؤ پورے طریقے سے, لیکن یہ لوگ اپنے حال سے بدعت کر کے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خیر رہ گیا تھا جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی. اگر خبر تھی, یعنی دونوں طریقے سے گستاخی ہے, یا تو خبر نہیں تھی تو کیا آپ لوگوں کو زیادہ خبر ہے, یا خبر تھی اور چھپایا, یہ اس سے بڑی گستاخی ہے. یہی دو پاسبلٹیز ہیں نا, یا تو علم تھا تو اس کو چھپایا نعوذ باللہ, یا علم ہی نہیں تھا کیا نعوذ باللہ وہ جاہل تھے اس بڑی اجر و ثواب کے باعث چیز سے, کیا وہ غافل تھے وہ جاہل تھے نعوذ باللہ, نہیں. تو اس کا مطلب ہے, بات یہی ہے کہ اگر خیر ہوتا تو اس کی خبر ہمیں مل جاتی, اس میں خیر نہیں تھا, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی زندگی میں جشن میلاد منایا, نہ ان کے صحابہ کرام نے منایا, نہ ان کے تابعین نے منایا, اور نہ ہی ائمہ سلف میں سے کسی نے منایا, اور نہ ہی محدثین و فقہ اربعہ نے منایا. بعد میں آنے والوں نے سن 400 ہجری میں, چوتھی صدی ہجری میں شیعہ فاطمیوں نے سب سے پہلے جشن منایا, اور آج جو لوگ کہتے ہیں اہل سنت اور جماعت میں سے وہ بھی اس جشن کو مناتے ہیں. تو یاد رکھیں, اگر خیر ہوتا تو ہم سب سے آگے ہوتے, جشن منانے میں ہمیں کوئی قباحت نہیں, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اگر یہ دین ہوتا ہے, اس میں خیر ہوتا, ہم سب سے پہلے مناتے. جب اس میں خیر نہیں ہے, دین نہیں ہے, تو یاد رکھیں جو عبادت نہیں ہے وہ بدعت ہے. والخیر الذی دلها علیہ, اور جو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے لے کے اور بیان کیا, التوحید, وہ توحید ہے. ارے کیا دین میں صرف توحید ہے کیا, اور کچھ نہیں ہے؟ خیر, دیکھیں لفظ, دیکھیں خیر اور پھر توحید. شیخ صاحب نے بڑی پیاری بات کی یہاں پہ, دین میں توحید بھی ہے, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, والدین کی فرما برداری بھی ہے, محرمات کا اجتناب بھی ہے, سارا دین ہے. لیکن جب خیر کی بات آئی, جو حدیث میں خیر آیا بھی, وہ کون سا خیر ہے جس کی طرف امت کو بلائے ہو؟ توحید. یاد, اگر توحید نہیں تو پھر کوئی خیر ہی نہیں, توحید نہیں تو کوئی خیر ہی نہیں. پھر نہ نماز کام آتی ہے, نہ روزہ کام آتا ہے, نہ زکوٰۃ کام آتی ہے, نہ حج کام آتا ہے, نہ والدین کی فرما برداری کام آتی ہے, اور نہ محرمات سے اجتناب کام آتا ہے. ایک شخص ہے, زنا نہیں کرتا, میں اچھا ہوں, لیکن مشرک ہے, اس کو زنا کا ترک کرنا کوئی فائدہ دے گا قیامت کے دن؟ نہیں دے گا. تو محرمات سے بچنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو خیر ہے توحید. اسے شیخ صاحب توحید ہی کے بات کی, زیادہ لمبی بات نہیں کی, کیونکہ عوام الناس کے لیے یہ دروس ہے, تاکہ عوام الناس کو 20 چیزیں بتا دے خیر والی, تو پھر وہ ترتیب بیان نہیں کر سکتا بیچارہ. وہ پہلے توحید کہے گا, پھر نماز کہے گا, پھر سنت کہے گا, لیکن جب اسے ایک بات بیان کی جائے گی, صرف توحید ہے, اسی میں خیر ہے, جب توحید سمجھ آ جائے گی پھر سارا راستہ آسان ہو جائے گا, اور اس کے بعد میں سب خیر ہی خیر ہوگا. اچھا, والخیر الذی دلها علیہ التوحید, سب سے پہلے توحید. توحید سمجھ آ گئی نا, اب آگے دیکھیں, وجميع ما يحبه الله ويرضاه. مختصر بات دیکھیں, خیر الکلام ما قل ودل, سب سے بڑا خیر, بلکہ سارا خیر توحید میں ہے, اور توحید کے بعد ہر اس چیز میں جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس پہ راضی ہوتا ہے. جیسا کہ کوئی بھی قول ہو یا فعل ہو, ظاہر ہو یا باطن ہو, جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, وہ خیر ہے. اچھا, وشر الذی حذرها منه, اور جس شر کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ کیا, وہ شر کون سا ہے؟ دیکھیں, شرک. ارے نماز ترک کرنا شر نہیں ہے, زکوٰۃ نہ دینا شر نہیں ہے, حج نہ کرنا استطاعت کی وجہ شر نہیں ہے, رمضان کے روزے استطاعت کی وجہ ترک کر دینا جان بوجھ کے بغیر عذر شرعی کے شر نہیں ہے, والدین کی نافرمانی شر نہیں ہے, زنا کرنا, سود کھانا شر نہیں ہے, یہ سارے کے سارے شر ہیں. لیکن ان سارے شر کی جڑ جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے, وہ آ جائے تو پھر کسی اور چیز میں نہیں دیکھا جاتا, اور وہ ہے الشرک. تو جس شر کے بارے میں, یا جس شر سے اپنی امت کو آگاہ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ ہے شرک. کیوں؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر شرط کوئی شخص نمازی ہے اور اس نے 40 حج کیے اپنی زندگی میں, اور متقی پرہیزگار ہے ظاہراً, لیکن شرک کرتا ہے تو اس کے سارے سارے اعمال ضائع ہو گئے. تو شر ہے کہ نہیں؟ اس عبادات میں عبادات کا فائدہ ہی کیا جو آپ کے نام اعمال میں بالکل سفید کورے ہوں، کچھ بھی نہ ہو. 40 حج کیا لیکن ایک بھی نہیں، ارے کہاں گیا؟ شرک نے سب کے سب سارے کو مٹا دیا. شرک ایسا گناہ ہے جو نام اعمال کو بالکل کھوکھلا کر دیتا ہے، سفید کر دیتا ہے، کچھ نہیں رہتا اس کے اندر، صفائے برائی ہو، صرف برائی ہو، برائی کی ہر جگہ شرک ہی شرک ہوگا. تو جو سب سے بڑا شر ہے وہ ہے شرک، بلکہ شر ہی شرک ہے. وہ جمع ما یکرہ اللہ و یعباہ، اور ہر وہ چیز جسے اللہ تعالی نفرت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے اور اسے دور کرتا ہے. اس کے بعد میں آ گیا، اب نماز کو ترک کرنا، ارکان اسلام میں سے کسی رکن کو ترک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، سود کھانا، زنا کرنا، چوری ڈکیتی کرنا، قتل کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بھی شرم ہیں. بعثہ اللہ الی الناس کافا، اب نئے جملہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، الی الناس کافا، سب لوگوں کے لیے، کسی خاص گروہ کے لیے نہیں، صرف عرب کے لیے نہیں، صرف اس زمانے کے لیے نہیں، نہیں، سارے کے سارے لوگوں کے لیے اور تا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے. تفصیل آگے بیان کرتے ہیں. اچھا، جب اللہ تعالی نے سب کے لیے بھیجا سلام اللہ وبرکاتہ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ فرض بھی کر دیا کہ جتنا بھی خیر ہے امت تک پہنچے، جتنا بھی شر ہے امت کو آگاہ کرو، تو جن کی طرف بھیجا گیا، جن کی طرف بھیجے گئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فرض کیا ہے. کیا فرض ہے؟ وافترض طاعته على جميع الثقلين. اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت و فرما برداری کو ثقلین پر، الجن والانس. ثقلین ثقل سے ہے، وزن سے ہے، اور یہ دونوں وزن اٹھانے والے ہیں، بھار اٹھانے والے ہیں، گناہوں کا بھار اٹھانے والے ہیں. مکلف کیونکہ یہ دو ہیں صرف، جن اور انس ہے، باقی پوری کائنات جو ہے جن اور انس کے علاوہ مکلف نہیں ہے، فرشتے بھی مکلف نہیں ہیں. تو جو مکلف ہیں وہ جن اور انس ہیں. اور اس کی دلیل میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 158. قل، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، ان کو کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ناس میں مومن نہیں، یاد رکھیں یہاں پہ، یا الذین آمنوا نہیں ہے، یا ایھا الناس، یعنی صرف مومن کو نہیں بھیجے گئے بلکہ سب کے لیے بھیجے گئے. جو ایمان لے کے مومن ہو گیا، اور جو ایمان نہیں لے کے آیا وہ کافر ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا، میں اللہ تعالی کا رسول ہوں جسے اللہ تعالی نے تم لوگوں کے لیے بھیجا ہے. جميعا سب کے لیے، سب لوگوں کے لیے بھیجا ہے. تو شیخ صاحب نے یہ بیان کیا کہ سب لوگوں کے لیے دلیل بیان کیا شیخ صاحب نے. اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرم برداری اور اطاعت کو فرض کر دیا. شادی باری تعالیٰ ہے، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. مختلف آیات میں اللہ تعالی نے مختلف انداز سے ان آیات کو بیان کیا، بلکہ ایک آیت میں آیا ہے کہ ہدایت بھی صرف اطاعت میں ہے، اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم لوگ فرم برداری کریں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس ہدایت اسی میں ہے. تو ہدایت کا پیمانہ کیا، نشانی کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں ہدایت چاہیے، ہم ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو پیمانہ کیا ہے؟ ان تطیعوہ تہتدو. فرما برداری میں ہدایت ہے، اور نافرمانی میں ضلالت اور گمراہی ہے. اور دوسری آیت میں بھی آیا، شیخ صاحب نے ایک آیت بیان کی یہاں پہ، ان رسول اللہ علیکم جميعا، دوسری آیت میں آیا ہے، وما ارسلناك الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وبعثت الى الناس کافا. تو اس میں قرآن مجید کی مختلف آیات میں اور حدیث میں واضح ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربیوں کے لیے نہیں، کیونکہ بعض مستشرقین اور بعض جو دین اسلام کے دشمن ہیں وہ کہتے ہیں بھی ہم یہ تو مانتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نبی تھے، ان کی خیر خواہی کے لیے آئے تھے. لیکن یہ بھی مانے کہ آج کے دور میں بھی اس ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ان کی تعلیمات کام ہیں, یہ ہم نہیں مانتے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید پہ اگر ایمان لے کے آنا ہے تو پورا لے کے آؤ. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم ان عربیوں کے لیے بھی تھے اور آج پوری دنیا کے لیے بھی ہیں. یہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے عرب سے شروع ہوئی کیونکہ ان کا گھر وہی تھا, اور یہ حکمت ہی اللہ تعالیٰ کی کہ اپنے گھر سے شروع کرو. اگر گھر سے شروع نہ کرتے اور انڈیا یا پاکستان سے اپنی دعوت شروع کرتے تو یہ حکمت کی بات نہیں. کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا, عرب کو چھوڑ دیا اور عجم پہ جا کے یہ دعوت دی ہے, یہ کون یہ کیسا دین؟ اگر اچھا ہوتا تو اپنے گھر سے شروع کرتا کہ نہیں؟ تو یہ دین فطرت ہے. تو فطرت کا یہی تقاضا ہے, حکمت کا یہی تقاضا ہے کہ خیر ہمیشہ اپنے گھر سے شروع کیا جاتا ہے. جو شر ہوتا ہے وہ تو انسان گھر میں نہیں دور جا کے کرتا ہے, خیر تو گھر سے شروع ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی حکمت تھی, اپنے گھر سے شروع کیا, اپنے گھر والوں کو, پھر اپنے دوست احباب کو, پھر اپنی عشیرت کو, وانذر عشیرتک الاقربین, پھر مکہ میں, پھر آہستہ آہستہ مدینہ میں, پھر جزیرہ عرب میں, پھر شام کی طرف, پھر یمن کی طرف, پھر آہستہ آہستہ. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانی فتوحات نہیں ہوئی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن کو ضرور دی تھی کہ یہ سارے کے سارے ملک جو قریب ہیں یہاں تک اسلام پھیلے گا. اور میں نے بیان کیا حج کے دروس میں مواقع تھے, شام کا میقات ہے, یمن کا میقات ہے. شام والے تب مسلمان تو نہیں ہوئے تھے, مسلمان تھے کیا؟ یمن والے مسلمان تھے کیا؟ تو پھر حج کے لیے میقات کی کیا ضرورت ہے ان کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا, اور پھر مشرق سے مغرب تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ اپنے اس دین کو, توحید کو مشرق سے مغرب تک پہنچا دیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وَكَمَّلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ, اور اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو مکمل کیا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا دین اس وقت تک کامل نہیں ہوا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے اور رسول نہیں بنے, اور جب نبوت ملی اور وحی نازل ہوئی تو 23 سال تک وحی کا یہ سلسلہ جاری رہا. یعنی ایک کتاب ایک وقت میں نہیں اتری کہ جو اس میں لکھا اس میں عمل کیا جائے, نہیں, 23 سال کی زندگی کا خلاصہ ہے قرآن مجید اور صحیح احادیث. کہیں کہیں پر گفتگو ہے, آپ دیکھیں, کہیں کہیں پر پچھلے زمانے کا قصہ ہے, کہیں پر پیشن گوئی ہے. تو 23 سال میں ایک کتاب اتری ہے قرآن مجید. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت حجۃ الوداع میں, کیونکہ حج ایک ایسا فریضہ رہ رہا تھا جو بھی فرض نہیں ہوا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج نہیں کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ 10 ہجری کو عرفات کے دن اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا. یعنی کوئی نیا حکم نہیں آئے گا, احکام پورے ہو چکے ہیں, وحی کا دروازہ کھلا ہے. کیونکہ جب نبی موجود ہے تو وحی بھی موجود ہے. کچھ لوگوں کو یہاں پہ غلط فہمی ہوئی کہ دین کا نہیں تو وحی کا دروازہ بند ہو گیا. نہیں میرے بھائی, جب تک نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے وحی کا دروازہ کھلا ہے. تو یہ کیا ہے پھر آیت جو ہے اليوم اکملت لکم دینکم, دین تو کامل ہے, وحی کی کیا ضرورت ہے؟ تو وحی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے جو وحی نازل کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. جو گفتگو ہوتی ہے رب کی اور نبی کے آپس میں وہ الگ ہے, جو شریعت ہے اس کا حکم الگ ہوتا ہے. تو احکام پورے ہو چکے شریعت کے, اب نئے حکم نہیں آئے گا. بس شیخ صاحب فرماتے ہیں کمل اللہ بھی دین, اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کامل کیا. وہ دلیل قوله تعالی, اور اس کی دلیل کیا ہے کہ دین کو کامل کر دیا؟ ارشاد باری تعالی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, سورۃ المائدہ آیت نمبر 3. آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. یاد رکھیں تمہارے لیے, کیونکہ اس دین کے خیر کس کے لیے ہے؟ اس بندے کے لیے ہے. یہ دین اس بندے کا ہے, اس مسلمان کا ہے, اس دیندار کا ہے, اس متقی پرہیزگار کا ہے. واتممت علیک نعمتی, اور میں نے اپنی نعمتیں تمام کر دی. خلق کی نعمت ہے, رزق کی نعمت ہے, کھانا پینا ہے, لباس ہے, گھر ہے, سواری ہے, نوکری ہے, جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی, سب سے بڑی نعمت ہی کہ اس دین کو مکمل کر دیا. لیکن اس نعمت سے بہت سے لوگ غافل ہیں. وہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ دین میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کچھ ایسا خیر ہے جو ابھی مکمل نہیں ہوا. جو لوگوں کو بعد میں آ کے سمجھ آئی کہ دین میں ایسی چیز رہتی ہے ہم اس کو مکمل کریں, لیکن اس نقطے کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اب نعمت کو کب تمام کیا؟ جب دین مکمل ہوا. اس سے پہلے نعمت تمام نہیں تھی. جب دین مکمل ہو گیا اب اس کے بعد کوئی بھی اس سے بڑی نعمت نہیں ہے. جتنے بھی مال کما لو, جتنے بھی دولت کما لو, جتنے بھی بادشاہت مل جائے, جتنے بھی زمین مل جائے, جتنے بھی شادیاں کرو, جتنے بھی بچے اور مال کما لو, نعمت کی تمام جو ہے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ یہ دین ہے, قرآن و سنت ہے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے. جس کے پاس یہ نعمت آ گئی ہے نا, تو اللہ کی قسم اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی مل گئی ہے. جو اس نعمت سے محروم ہے تو اس کو دنیا اور آخرت کی ناکامی ہی ناکامی ملی ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں یا اپنی زندگی جان روز جیسی زندگی گزار رہے ہیں, ان میں سب لوگ شام جو نافرمانی کرتے ہیں. چاہے وہ شخص جس نے 40 سال حج کیا اور پہلے صف میں نماز پڑھتا ہو لیکن شرک کرتا ہو, قبر کا طواف کرتا ہو, وہ بھی شامل ہے اس ناکامی میں. چاہے وہ شخص جو اتنی عبادات کے باوجود بھی قبر کا طواف تو نہیں کرتا لیکن بدعت کرتا ہے. یاد رکھے, بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے, اور شرک ایسا گناہ جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. دین وہی ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. لوگوں کا خود ساختہ دین جس میں زیادتی ہو یا کمی ہو, وہ اگرچہ لوگ اسے دین سمجھے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ دین نہیں ہے. تو جس دین میں زیادتی ہیں, بدعات ہیں, خرافات ہیں, وہ لوگوں کا اپنا خود ساختہ دین ہے. چاہے وہ زندگی ساری اس میں گزارتے رہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ دین نہیں جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. اللہ تعالیٰ راضی صرف ایک دین پہ, وہ ہے دین اسلام, اور وہ دین ہے جو مکمل ہے, جس پہ اللہ راضی ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ نے پوری اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا. اور صحیح بخاری مسلم کی روایت میں مشہور حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی ہمارے اس معاملے میں, یعنی دین کے معاملے میں, دین کے تعلق سے, جو اس دین کا حصہ نہیں ہے, جس کی کوئی دلیل نہ ملتی ہو, تو وہ شخص بھی مردود ہے, اس کو عمل بھی مردود ہے. اور یاد رکھیے, آیت کریمہ جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم, یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 80 دن پہلے نازل ہوئی. 80 دن پہلے وفات سے, یعنی اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 80 دن زندہ رہے. اور کیا 80 دن وہی نازل نہیں ہوتی تھی؟ وہی نازل ہوتی تھی, لیکن شریعت کے احکام پورے ہو چکے تھے. آگے سب فرماتے ہیں, والدلیل علی موته صلی اللہ علیہ وسلم, اب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہم پچھلے درس میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں, اگرچہ مختصر تفصیل تھی. والدلیل علی موته صلی اللہ علیہ وسلم قوله تعالی, ارشاد باری تعالی, انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون, سورۃ الزمر آیت 30 اور 31. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے, اس دنیا سے رخصت ہو چکے, اور اللہ تعالی نے اس کی دلیل میں بہت سارے آیت نازل فرمائے. شیخ صاحب نے یہاں پر صرف ان دو آیتوں پر اکتفا کی, کیونکہ مختصر رسالہ عوام الناس کے لیے. آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انک میتم, بے شک اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مر جائیں گے, وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ, اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے. یہ کافی نہیں تھا انکم میتون, کیا خیال ہے انکم میتون؟ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ موت تو ہے لیکن لوگوں جیسی موت نہیں ہے. انکم میتون وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بشر ہیں, یہ لوگ بھی بشر ہیں, زندگی میں کھاتے تھے پیتے تھے, شادی کی, بچے پیدا کیے, اور پھر وفات آ گئی. یعنی جیسے بشری تقاضا ہے, یہ لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں, شادیاں کی ہیں, بچے پیدا کیے ہیں, اور پھر وفات پا گئے. تو آپ کی موت اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی موت کی جیسی ہے. یعنی موت جو ہے جو آئے گی اس انسان کو اس بشر کو, اس موت کی حقیقت میں سب برابر ہیں. موت کی حقیقت میں یعنی یہ نہیں کہ یہ موت نہیں لیکن انتقال ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک, جیسے کچھ بدعتی لوگ یہ سمجھتے ہیں. جب قرآن مجید میں واضح لفظ ہے انک میت وانہم میتون, اگر اس میں فرق ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ صرف فرما دیتا کہ اے میرے پیارے نبی تو وفات پائے گا لیکن آپ کی وفات ان لوگوں کی وفات جیسی نہیں. لیکن ایک ہی آیت میں, ایک ہی جملے میں انک میت وانہم میتون, تو اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کر دیا تا قیامت جو لوگ قرآن پڑھیں گے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا جائے گا, اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور یہ لوگ بھی وفات پا جائیں گے. اس میں دوسرا فائدہ یہ ہے, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے, ابھی تک زندہ ہے. سبحان اللہ, افضل البشر افضل الخلق صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور سیدنا الخضر علیہ الصلوۃ والسلام وہ ابھی تک زندہ ہے, ان کو موت نہیں آئی. انک میت وانہم میتون, اگر افضل البشر صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق وفات پا چکے ہیں تو ان کے بعد کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جو آج تک زندہ ہے. اس صحیح حدیث میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آج کے دن سے 100 سال کے بعد کوئی بھی شخص اس روئے زمین پر جو آج زندہ ہو زندہ نہیں رہے گا. یعنی آج کے دن سے 100 سال کے بعد جو آج لوگ جو ابھی تک زندہ ہیں, 100 سال کے بعد کوئی زندہ نہیں رہے گا. تو اس میں جو پہلے بھی زندہ تھے وہ بھی, کیونکہ وہ کہتے ہیں خضر علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں یا بعد میں ہیں, پہلے ہیں. اگر وہ زندہ بھی تھے اس حدیث سے پہلے, لیکن اس حدیث مبارکہ سے ان کو وفات بھی آ گئی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون, پھر اس کے بعد جب وفات ہوگی قیامت کے دن حساب ہوگا تمہارا اپنے رب کے سامنے, پھر وہاں پر جھگڑا ہوگا حق اور باطل کا. اچھا, اب آتے ہیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں. پچھلے درس میں نے بات بیان کی تھی لیکن فائدہ کے لحاظ سے تھوڑا سا ریمائنڈر بھی ہو جائے گا, کیونکہ انسان بھول جاتا ہے, نسیان, انسان کو نسیان سے بھی لیا گیا ہے زیادہ بھولنے والا. پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں دلیل کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیاوی زندگی میں زندہ ہے؟ جواب, اس کی نفی قرآن مجید یعنی شرعاً و عقلاً ہو چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی میں زندہ نہیں. شرعاً و عقلاً, شرعاً دلیل یہ آیت انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون, اور اس جھگڑے میں اس اختصام میں سارے ہوں گے, عوام الناس بھی ہوگی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوں گے. جن لوگوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کی, ان کو تکلیف پہنچائی, تو قیامت کے دن وہ دشمن سامنے ہوں گے, حساب ہوگا, وہ اپنے اس کا جواب دیں گے. تو اس میں سب شامل. تو اس آیت کریمہ یہ شرعی دلیل ہے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور دنیاوی زندگی میں زندہ نہیں ہے. اور احادیث میں بہت آیا ہے. عقلاً کیا دلیل ہے؟ نمبر ایک, جو انکار کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, دنیاوی زندگی میں زندہ ہیں, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکمت پر طعن کیا ہے. سب سے پہلے کیسے کہیں تو دنیاوی زندگی میں زندہ لیکن زمین کے نیچے کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو ایسی زندگی دے سکتے, اگر زندہ رکھنا ہو تو دنیاوی زندگی میں, تو وفات موت کیوں دی؟ موت کی ضرورت کیا تھی؟ حکمت کیا ہے اس میں پھر؟ الا یہ کہ وہ برزخ زندگی دنیا سے دنیاوی زندگی نہیں, وہ اور زندگی ہے. اور ہمارا یہ یقین ہے, ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخ زندگی سب سے افضل زندگی ہے علی الاطلاق. ہر نبی سے, ہر رسول سے, ہر ولی سے, ہر شہید سے, ہر صالحین و صدقین سے سب سے بہتر اور افضل ہے. اگر شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور رزق حاصل کرتے ہیں, تو ہمارا ایمان ہے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں برزخ زندگی میں زندہ ہیں اور شہداء کی زندگی سے کئی درجے افضل ہیں. ان کے تو ہمیں اللہ تعالیٰ خبر دی ہے, یہ خبر نہیں دی کہ نبی علیہ وسلم کی زندگی کیسے برزخ میں. ہم خود سوچ سکتے ہیں جب ایک شہید کو نبی کیا برابر ہو سکتے ہیں دنیا میں, تو برزخ زندگی میں کبھی برابر نہیں اللہ کی قسم. کیوں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ارے وہ تو کافر بھی زندہ ہے قبر میں برزخ میں, وہ تو مومن بھی زندہ ہے برزخ میں, وہ تو شہید بھی زندہ ہے برزخ میں, تو نبی بھی زندہ برزخ میں, سب برابر نہیں ہوگا. نہیں برابر نہیں ہوگا میرے بھائی, ہرگز نہیں. یہ آپ کی کم عقلی اور جہالت کی وجہ سے آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب برابر ہے, ہرگز نہیں. انبیاء کا درجہ ہے, صدیقین کا درجہ ہے, شہداء کا درجہ ہے, صالحین کا درجہ ہے, برزخ میں بھی یہ درجہ موجود ہے. دنیا میں درجہ ہے کہ نہیں؟ سب برابر ہیں چاروں کے, انبیاء, شہداء, صدیقین, صالحین. انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, کیا یہ چاروں برابر ہیں؟ نہیں. آخرت میں برابر ہیں؟ نہیں. تو برزخ میں کیسے برابر ہیں؟ برزخ میں کبھی برابر نہیں ہے. نمبر دو, یہ عقلی دلیل بیان کر رہا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندگی بلکہ برزخ زندگی میں زندہ ہے. نمبر دو, صحابہ کرام پر تانا ہے اور ان کی شان میں گستاخی ہے. کیسے؟ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ غسل بھی دیا, کفن بھی پہنایا, اور مٹی کے نیچے دفنایا بھی. کوئی شخص اپنے والد سے یہ کر سکتا ہے؟ کوئی شخص عام انسان کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے؟ تو کیا صحابہ کرام نے جنہوں نے اپنا تن من دھن جان سب کچھ لوٹا دیا, قربان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کیا وہ ایسی حرکت کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ایسا عمل کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو دنیاوی زندگی میں اور ان کو غسل کر کے زمین کے نیچے دفنا دیں؟ الا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے, وفات پا چکے, اور ان کی زندگی برزخ زندگی ہے, دنیاوی زندگی نہیں. نمبر تین, تیسری عقلی دلیل, یاد رکھے زندہ اور مردہ یہ دو چیزیں ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں, جن کا ہمارا جو تعلق ہے اور ہمارا ان سے تعلق دو مختلف طریقے سے. یاد رکھے زندوں سے ہمارا تعلق کیسے, مردوں سے کیسا ہے, زندوں سے ہمارا سلوک کیسا ہے, مردوں سے کیسا ہے, کیا دونوں برابر ہیں؟ زندوں سے جو سلوک کیا جاتا ہے ان کا قدر, جو بزرگ ہیں ان کی قدر ہوتی ہے, احترام ہوتا ہے, ان کی فرما برداری ہوتی ہے, ان کا ایک مقام ہوتا ہے. اگر مٹی بھی کپڑوں پہ لگ جائے تو ہم اس مٹی کو بھی جھاڑ دیتے ہیں. کیا خیال ہے والد صاحب کو, اگر کپڑوں مٹی لگی اس کو جھاڑ دیتے کہ نہیں جھاڑ دیتے؟ وہ کو بٹھاتے ہیں اونچی جگہ پہ, وہ خود ان کے قدموں کے ساتھ نیچے جا کے بیٹھتے ہیں. یہ زندوں کے ساتھ ہوتا ہے. جب وفات پا جاتے ہیں تو یہی والد ہوتا ہے جس کو غسل دیا جاتا ہے, کفن پہنایا جاتا ہے, اور مٹی کے نیچے دفنایا جاتا ہے. تو جو زندوں کے ساتھ سلوک ہے وہ معروف ہے, جو مردوں کے ساتھ ہے وہ بھی معروف ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک تھا صحابہ کرام کا جب زندہ تھے, تو وہ سلوک تھا جو انسان اپنے والدین کے ساتھ نہیں کر سکتا. اگر والد آپ کا کوئی زمین پہ تھوکے تو آپ ہاتھ پہ اٹھا لیں گے کیا؟ کوئی بھی نہیں کرتا ایسے. صحابہ کرام نے صرف ہاتھ پہ نہیں اٹھایا, اپنے چہرے پر جو انسان کا سب سے مبارک جگہ ہے, جانتے کہ چہرہ پورے جسم کا سب سے مبارک جگہ چہرہ ہے, اس انسان کا سب سے عظیم ترین چیز ہے جو چہرہ ہے, اس بلغم کو اور اس تھوک کو نبی رحمۃ وسلم کے لعاب کو اپنے منہ پہ مل دیتے, اسے داڑھی پہ مل دیتے. جب زندہ تھے تو یہ سلوک تھا, کیا وفات کے بعد جب وفات پا چکے تو کیا زندہ کو اس مٹی کے نیچے اور قبر میں دفن کر دیا؟ فاعتبر یا اولی الابصار. اور تیسری چوتھی عقلی دلیل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہم پوچھتے کتنی تھی؟ 63 سال. اگر دنیاوی زندگی میں زندہ گئے, دنیاوی زندگی میں زندہ ہوتے تو ان کو عمر 63 سال ہوتے کیا؟ کتنی ہوتی؟ 1400 سال اور جتنی بھی مہینے آج اوپر گزر گئے. ہاں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم برزخی زندگی میں زندہ ہے اور دنیاوی زندگی میں زندہ نہیں. اور برزخی زندگی کیونکہ غیب سے اس کا تعلق ہے اور غیب چھپی ہوئی چیز ہے. غیب کسے کہتے ہیں؟ ما غاب عن الناس, جو لوگوں سے چھپا ہوا ہے. جس کا اللہ تعالیٰ ہمیں علم دیا اتنا ہمیں علم موجود ہے, جس کا علم نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب میں رکھا ہے. اور کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں کہ اس غیب کے معاملے میں دخل دے. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا معاملہ ہے. جس نے بھی دیکھو دخل دینے کی کوشش کی غیب کے معاملے میں, تو وہ گمراہی نہیں ہو بلکہ دار اسلام سے بھی خارج ہو. جادوگر کو دیکھیں, کاہن کو دیکھیں, جادوگر کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جنوں کے ذریعے غیب کی خبر رکھنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے جادوگر کے بارے میں؟ يعلمون الناس السحر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. شیطان کافر کیوں تھے؟ يعلمون الناس السحر. والناس، اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں والناس اذا مات يبعثون، اور لوگ جب مر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد؟ دوبارہ زندگی. بعث کہتے ہیں دوبارہ زندگی کو. والدلیل قوله تعالی، اس کی دلیل کیا ہے کہ لوگ دوبارہ زندہ ہوتے ہیں؟ ارشاد باری تعالی ہے منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى، سورۃ طه آیت نمبر 55. اللہ تعالی فرماتے ہیں منها خلقناكم، اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا. کس مٹی سے پیدا کیا؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے پیدا کیا اس مٹی سے، ہم آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں. وفيها نعيدكم، جب مرتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ مٹی کے نیچے قبر میں جاتے ہیں. ومنها نخرجكم تارة اخرى، اور اسی مٹی میں سے پھر دوبارہ زندہ کریں گے تمہیں نکالیں گے دوسری مرتبہ، تب کب؟ قیامت کے دن. وقوله تعالى، دوسری دلیل والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا، اور اللہ تعالی تمہیں زمین میں سے ایسے نکالتا ہے جیسا کہ پودے نکلتے ہیں، سبحان اللہ، پھر تمہیں واپس اسی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ بھیج دیتے مرنے کے بعد. وہ یخرجکم اخراج، اور پھر تمہیں نکالتے اسی زمین سے. تو دونوں آیتیں، جو پہلی آیت اور یہ آیت جو ہیں، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. یہ آیت سورۃ نوح آیت نمبر 17 اور 18. اچھا، بعث کے ثبوت کے لیے جو دلائل آئے ہیں قرآن مجید میں، وہ میں مختصر بیان کر دیتا ہوں. قرآن مجید نے اس کی بہت اہمیت رکھی ہے، اور مشرکوں کا اور کافروں کا رد، کیونکہ کافروں کا ایک گروہ تھا، مشرکین کا ایک گروہ تھا جو کہتا تھا کہ ہم اس کے انکار کرتے ہیں کہ کوئی دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا. قال من یحیی العظام وهی رمیم، سورۃ یاسین کے آخر میں، کون زندہ کرے گا ہڈیاں، یہ ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں جو بھوسا بن چکی ہیں، کون انہیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو ایسے بھی مشرکین تھے جو انکار کرتے تھے دوبارہ زندہ ہونے کا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو دلائل پیش کی ہیں، دیکھیں جو دلائل قرآن مجید نے پیش کی ہیں بعث کو ثابت کرنے کے لیے، مختلف طریقے کی ہیں. نمبر ایک، تواتر سے. جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے، کوئی کسی نبی کا قصہ پڑھ لیں آپ، سب نے ایمان باللہ والیوم الآخر، آخرت تب ہوگی جب دوبارہ زندگی ہوگی، ورنہ آخرت پر ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا تقاضا کیا ہے؟ تو جتنی بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سب نے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان. تو ہر نبی نے اپنے قوم کو یہ دعوت دی. نمبر دو، عقل کی گواہی. ایک تو قرآن مجید نے گواہی دی ہے، پھر عقل کی گواہی بھی اس میں ہے، اور وہ مختلف طریقوں سے، دو یا تین طریقوں سے قرآن مجید نے عقل کی گواہی بیان کی ہے. اب دیکھیں، یہ انسان ہے، مخلوقات ہے، پہلے عدم تھی، کچھ نہیں تھا، اسے پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. جو عدم سے پیدا کر سکتا ہے، وہ چیز کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا کیا؟ ایک چیز موجود نہیں ہے، یعنی ایک گاڑی ہے، جو سب سے پہلے گاڑی نہیں تھی. مشکل تب تھی جس نے سب سے پہلے گاڑی ایجاد کی. جب ایک دفعہ گاڑی ایجاد ہو گئی، پھر دوبارہ گاڑی بنانا مشکل ہے کیا؟ عقل کا کیا تقاضا ہے؟ مشکل ہے. تو ان عقل کے اندھوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، جس نے عدم سے پیدا کیا اس پوری کائنات کو، دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا کیا؟ جب موجود نہیں تھی تب پیدا کیا، اب جب موجود ہے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ تو عقل کی پہلی دلیل یہ ہے، اور اسے کہتے ہیں، یہ قیاس اولا کی بات ہو رہی ہے، اور قیاس عقل کا تقاضا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، سورۃ الروم آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے اس پورے کائنات کو پیدا کیا، يبدأ ابتدا سے، ثم يعيده، اور پھر اسے دوبارہ واپس کرے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور دوبارہ واپس کرنا، دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے اس سے کہ پہلے پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ کے دونوں آسان ہیں، لیکن عقل جو ہے ہماری چھوٹی عقل ہے، عقل ہماری یہی مانتی ہے. اللہ تعالیٰ عقل کو مخاطب کر کے یہ بیان کیا ہے کہ کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آسان ہے جو ہمارے لیے مشکل ہے عدم سے پیدا کرنا, تو تمہارے عقل کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ یہ زیادہ آسان ہونا چاہیے کہ نہیں. یا دوسری عقلی دلیل جو ہے یا عقل کی گواہی ہے, اب زمین و آسمان کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ نہیں پیدا کیا, ابو جہل نے اقرار کیا کہ نہیں, ابو لہب نے اقرار کیا کہ نہیں, مشرکوں نے اقرار کیا کہ نہیں کیا ہے. جب تم لوگوں نے مان لیا کہ زمین آسمان کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا اور ہمیں بھی پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا, تو کیا جو اتنی طاقت رکھتا ہے زمین آسمان کو پیدا کر سکتا ہے, چاند سورج کو پیدا کر سکتا ہے عدم سے, کیا وہ ہمیں پیدا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا کیا؟ دیکھیں اس کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس, سورۃ غافر آیت 57 میں, کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا انسان کے پیدا کرنے سے کہیں زیادہ بڑا ہے. تو جو اتنی بڑی کائنات کو پیدا کر سکتا ہے, اس چھوٹے سے انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا کیا؟ تیسری دلیل, عقلی دلیل, عقل کی گواہی, زمین کو دیکھیں آپ, زمین کی صحرا میں مردہ ہے, کچھ زندگی نظر آتی ہے اس میں؟ مردہ ہے. جب بارش نازل ہوتی ہے تو اس مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے. مردہ ہے, بارش آئی پھر زندہ ہو گئی. تو جو اس زمین مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے, تو کیا وہ انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت آیت نمبر 39 میں, ان الذی احیاها لمحیی الموتى انه على کل شیء قدیر, جس نے زمین کو زندہ کیا تو وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تیسری دلیل کہ واقع حقیقت نے بھی اسے گواہی دی ہے کہ واقع اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے. قرآن مجید میں پانچ قصے ہیں صرف سورۃ البقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کیا ہے, پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ ایک سورۃ میں, سورۃ البقرہ میں پانچ مختلف قصے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے کہ مردوں کو اس دنیا میں مردوں کو پھر زندہ کیا ہے. آپ لوگوں کو ہوم ورک ہے, سورۃ البقرہ میں سے نکالی وہ پانچ قصے کون سے ہیں, آسان کر دوں. ایک ہے کون سا؟ گائے والا. بارک اللہ فیک. ایک تو گائے والا ہے, کسے جانتے ہیں گائے والا؟ کہ ایک شخص سرداروں میں سے مر گیا, کسی نے قتل کیا, کس نے قتل کیا نہیں جانتے, کس کے پاس گئے؟ سب سے بڑے عالم کے پاس. کون تھے اس وقت؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. بھئی اب ہمیں یہ بتائیں کس نے قتل کیا ہے. اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب آتا تو بتا دیتے فلاں شخص ہے, علم غیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ, کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے کلیم تھے, برات گفتگو کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کس نے قتل کیا ہے, بنی اسرائیل چھوڑتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کو کہیں کہ ایک گائے کو ذبح کر دیں, ایک گائے ذبح کر دیں اور اس کے گوشت کا ٹکڑا اس میت کو لگائیں, میت زندہ ہو جائے گا, وہ بتائے گا کس نے قتل کیا ہے. دیکھیں معجزہ, دیکھیں بنی اسرائیل کو خبر دی نہیں, بھائی یہ بتائیں وہ گائے کیسی ہے, وہ کون سی ہے, اس کا رنگ کیسا ہے. شدت کرتے گئے تو اللہ تعالیٰ بھی شدت اختیار کرتے گئے ان کے ساتھ. آخر میں جب پتہ چلا کہ گائے کون سی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, جب سختی کی تو اب سختی ہے. اگر کوئی گائے ذبح کر لے تو مسئلہ ختم تھا. اب اس صفات میں جس کی انہوں نے خود سختی کی ہے, ایک ہی گائے تھی صرف, ایک یتیم کی تھی, اور اس نے کہا میں گائے دوں گا جب مجھے اس کے برابر سونا دو گے. گائے کا وزن کرو سونا دو لے جاؤ گائے. اور وہ سردار تھے بنی اسرائیل کا, مصیبت میں پڑ گئے تھے وہ لوگ, جو ان کے پاس جو کچھ بھی تھا سارے اکٹھے کر کے یتیم کا گھر اللہ تعالیٰ نے آباد کر دیا. گائے کا دودھ کب تک پیتا بیچارہ؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے مالدار کر دیا, گائے کو ذبح کیا, اس میت کو لگایا, میت نے کہا کہ فلاں نے اس کا بھتیجا تھا کوئی رشتے دار اس نے قتل کیا, تو یہ زندہ کیا. ٹھیک ہے, ایک ایک آپ کی بات درست ہے. دوسرا اللہ اکبر بارک اللہ فیک, اس شخص کا قصہ. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھیجا, بعض روایت میں ہے کہ وہ نبی تھا علیہ الصلوۃ والسلام, جا کے دیکھے پوری کی پوری بستی اجڑی ہوئی, کوئی بھی نہیں ہے. تو شخص نے کہا مجھے کس کے لیے بھیجا ہے؟ بھیجا کچھ لوگ تو ہوں گے یہاں پہ, اجڑی بستی, کوئی زندہ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. تو اس نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہا بھائی یہ زندہ کیسے ہوں گے؟ شک نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے. تو اس کے ساتھ گدھا بھی تھا، کھانا بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں پر موت دے دی اس بندے کو، پھر اسے زندہ کیا، پھر اسے گدھے کو زندہ کرنے کا آنکھوں سے دکھایا کہ کیسے ہڈیاں کھڑی ہو گئیں، ہڈیوں پر گوشت کیسے آیا، رگیں کیسے بنی، جلد کیسے اوپر آئی، اور جو کھانا رکھا تھا اس کو تھوڑی سی بھی تبدیلی نہیں آئی. مئت عام، 100 سال اللہ تعالیٰ اس بندے کو مردہ رکھا، 100 سال کے بعد زندہ کیا. یہ دوسرا قصہ ہے. بارک اللہ فیک. سورہ بقرہ میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کرتے کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں، یقین ہے، کوئی شک نہیں، یقین ہے، لیکن یطمئن قلبی، تاکہ میرے قلب کو اطمینان ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اتنے معجزے دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ملکوت السماوات والارض دکھا دی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو. یاد رکھیں، ملکوت السماوات والارض، آج ہمارے جتنے بھی ٹیلیسکوپ ہیں وہ چیز نہیں دیکھی جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 4 پرندے مختلف قسم کے لے آؤ، ان کی گردنوں کو ذبح کرو، ان کا سر اپنے ہاتھ میں رکھو، ان کو اچھی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹ دو، سب کو مکس کر دو، اور تھوڑا تھوڑا حصہ ایک پہاڑ پہ، ایک پہاڑ پہ، 4 پہاڑوں پہ رکھ دو. ثم ادعون یأتینا کسایا، سبحان اللہ. ان کو پھر کہو آؤ، وہ پرندہ وہاں سے گوشت اکٹھا ہوگا، ہر جہاں جہاں پر ان کے ٹکڑے ہیں سب اکٹھے ہوں گے ایسے آسمان پہ، اور پھر اڑتے ہوئے آئیں گے، سر آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اپنا سر وہاں پہ لگائیں گے اور اڑ کے چلے جائیں گے. 4 پرندے اس طریقے سے زندہ ہوئے، 2 قصے ہوم ورک میں ہیں، 3 ہو گئے، کافی ہے. اتنا سمجھدار کے لیے کہتے ہیں اشارہ کافی، تو 3 کافی ہیں، 2 اگلے ہفتے پوچھوں گے انشاءاللہ. وہ بھی سورہ بقرہ میں ہے، آگے پیچھے نہیں ہے، مل جائیں گے آپ کو انشاءاللہ. نمبر 4، اس میں حکمت بھی اللہ تعالیٰ کی، کہ زندہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے. اگر دوبارہ زندہ کرنا نہ ہوتا تو پھر دنیا کا فائدہ کیا ہے، لوگوں کو اس دنیا میں رہنے کا فائدہ کیا ہے، امیر اور غریب، ظالم مظلوم، حاکم محکوم، یہ سارے کے سارے پھر تو حکمت کے تقاضے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ بعث ہوگا، دوبارہ زندگی ہوگی. اسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں ویسے پیدا کیا، عبثا، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی حکمت کے، اور کیا تم لوگ واپس میرے طرف نہیں آؤ گے؟ اگر یہ گمان کر دے تو غلط گمان ہے. تو حقیقت کیا ہے، موت ہوگی، دوبارہ زندگی ہوگی، میرے طرف واپس لوٹ کے آؤ گے. ثم ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. نمبر 5، اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے، آخر میں دیکھیں یہ سب ہے کہ دوبارہ زندہ بعث کی دلائل بیان کر رہا ہوں مختلف. پھر قسم کا صیغہ آیا ہے قرآن مجید میں، جب ظالموں نے کہا کہ نہیں، دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے ہم، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ تغابن آیت نمبر 7 میں، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلى وربی لتبعثون. اللہ اکبر. دعویٰ کیا کافروں نے کہ وہ کبھی، لن یعنی کبھی بھی نہیں، لن نفی ہے مستقبل کے لیے، ہمیشہ کے لیے، کہ ہم کبھی بھی نہیں زندہ کیے جائیں گے، یہ دعویٰ ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تمہارا دعویٰ غلط ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، قل، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دیجئے بلا، ہرگز نہیں، جو تم کہتے ہو یہ جو تمہارا گمان ہے، تمہارا دعویٰ غلط ہے، وربی، اور میرے رب کی قسم، لتبعثن، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. واللہ، واللہ کیوں نہیں کہا یہاں پہ، قل بلا واللہ لتبعثن، حکمت جانتے کوئی، رب کون ہے، خالق، تو جس نے پہلے پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. تو حکمت کے یہی دیکھیں، الفاظ کی حکمت دیکھیں، جو لفظ یہاں پہ ضروری ہے وہی لفظ استعمال کیا، حالانکہ خالق بھی تو اللہ تعالیٰ ہے نا، کیونکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ رب پیدا کرتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے، یہ مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو مانتے، الوہیت کو نہیں مانتے. جب اللہ تعالیٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو الوہیت بھی شامل ہے، ربوبیت بھی شامل ہے، اسماء و صفات بھی شامل ہے، تو وہ رحمان صفت نہیں مانتے تھے، اور یہ بھی نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی دلیل بیان کی، وہ لفظ استعمال کیا جس کا وہ اقرار کرتے ہیں، قل بلا وربی، ہرگز نہیں، میرے رب کی قسم کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور وہاں پر تاکید بھی ہے، نور تاکید، نور تاکید سے لتبعثن. اچھا تو یہ بعث پر اتنا کافی ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وبعد البعث محاسبون ومجزیون بأعمالهم، اور بعث کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد حساب ہوگا، سب کا حساب ہوگا، یوں زندہ سب کا حساب ہوگا. ومجزیون بأعمالهم، اور جو اعمال لے کے آئے ہیں ان کو جزا دی جائے گی. جزا کیسے دی جائے گی؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ جزا بھی ہوگی اور حساب بھی ہوگا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں والدلیل قوله تعالی، اس دلیل ہے ارشاد باری تعالی ہے وللہ ما فی السماوات وما فی الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى، سورة النجم آیت نمبر 31. اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ہے، یاد رکھیں. فرق ہے کہ نہیں؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں. تو وحدت الوجود کی نفی ہے اس آیت کے اس آغاز میں. اچھا جو کچھ آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کے لیے، کیوں؟ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، جو کچھ اس دنیا میں کرنا ہے تمہارے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا، جو زمین میں جو آسمان میں ہے، لیکن اس تسخیر کرنے کے بعد تمہارا حساب بھی ہوگا اور اس تمہارے عمل کو دیکھ کے جزا بھی ہوگی. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تو لوگ دو قسمیں بٹ گئے، کسی نے اچھا عمل، کسی نے برا عمل کیا. جس نے برا عمل کیا، اساءت کی، تو اس کی جزا کیا ہے؟ بما عملوا، یجزی الذین اساءوا بما عملوا، ان کو وہی جزا ملی جائے گی ان کی اس برائی کے بدلے میں. ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، اور جس نے اچھا عمل کیا تو اس کے لیے حسنا ہے، سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ جنت. والدلیل قوله تعالی، پھر یہاں پہ شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں بعث کی دلیل. زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. دعویٰ کیا کافروں نے کہ وہ کبھی زندہ نہیں ہوں گے، ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں، میرے رب کی قسم تم دوبارہ زندہ ہوگے، پھر تمہیں جو عمل تم کرتے تھے ان کا تم سے حساب لیا جائے گا. وذلك على الله يسير، اور وہ یعنی حساب کرنا، تمہیں دوبارہ زندہ کرنا، تمہارا حساب کرنا، تمہیں جزا دینا تمہارے عمل کی، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. وارسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، اور اللہ تعالیٰ نے سب رسولوں کو، جتنی رسول ہیں سب پیغمبروں کو بھیجا بشارت کے ساتھ اور نذارت کے ساتھ، خوشخبری دینے کے لیے اور آگاہ کرنے کے لیے، نذارت کے لیے. کس چیز کی خوشخبری اور کس چیز کی نذارت دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں؟ دلیل، تو دیکھیں شیخ صاحب جو بات کر دلیل سامنے ہے. اب سب رسولوں کو بھیجا مبشرین ومنذرین، دلیل کیا ہے جی؟ وہ دلیل قوله تعالی، ارشاد باری تعالی ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، سورۃ النساء آیت نمبر 165. ارشاد باری تعالی ہے رسلا، اور رسول ہیں، پیغمبر ہیں، مبشرین ومنذرین، بشارت دینے والے اور ڈرانے والے، آگاہ کرنے والے. بشارت جنت کی دینے والے کس کے لیے؟ جو فرما برداری کرتے ہیں. اور نذارت ڈراتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں کس سے؟ جہنم سے. کن کو؟ جو نافرمانی کرتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس آیت کریمہ میں حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ رسولوں کو بھیجا کیوں؟ ایک تو بشارت دینے کے لیے اور آگاہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے. حکمت یہ ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے لیے کوئی بھی حجت نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پتا کہ ہم توحید کیا ہوتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے، حج کیا ہوتا ہے، زکات کیا ہوتی ہے؟ کوئی رسول بھیجا نہیں تھا تو ہمیں کیا پتا. تاکہ حجت نہ رہے قیامت کے دن، حجت لوگوں کی ختم ہو گئی، رسول بھیجے گئے، حجت ختم ہو گئی. وَأَوَّلُهُمْ نوح علیہ السلام، اس سب سے پہلا رسول نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہے. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وسب سے آخر میں نبی رحمت محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين، اور نبی رحمت صلى الله عليه وسلم سارے نبیوں کے خاتم ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. والدلیل علی ان اولہم نوح، اس کی دلیل کیا کہ سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہے. قول تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده، بے شک ہم نے تو پر وحی نازل کی جس طریقے سے ہم نے وحی نازل کی نوح علیہ الصلاۃ والسلام پر اور ان کے بعد میں آنے والے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، نوح علیہ الصلاۃ والسلام پر، ان کے بعد میں آنے والے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر. یہاں پر دلیل ہے کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام پہلے، یہاں لفظ دیکھیں، لفظ نبی کا ہے لیکن رسول پہلے. اچھا یہ کیوں کہ پہلے نبی ہیں؟ کیونکہ ان کے پہلے نبی تو تھے، آدم علیہ الصلاۃ والسلام، شیث علیہ الصلاۃ والسلام نبی تھے. ہاں تو سب سے پہلے جو رسول ہے نوح علیہ الصلاۃ والسلام. اچھا اس کی دلیل کیا ہے کہ یہاں پر جو لفظ ہے نبی نہیں بلکہ رسول مقصود ہے، آیت میں تو نبی کا لفظ آیا ہے، اور شیخ صاحب نے یہ بیان کیا ہے، یہ دلیل بیان کی ہے کہ سب سے پہلے رسول ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے رسول ہیں، تو اس آیت کو بیان کیا. ہاں وہی تو نبی پہ بھی نازل ہوتی ہے. وہ ٹھیک ہے، ہر رسول نبی ہے، تو بیچ میں آ گئے کہ وہ رسول بھی ہو سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے، یعنی پہلے نبی ہے یا پہلے رسول. اس میں ایک حدیث ہے اور عقلی دلیل ہے. عقلی دلیل میں بیان کر چکا ہوں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام، شیث علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پہلے ہیں. اگر سب سے پہلے نبی ہوتے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام پھر کیا ہے؟ سمجھے سب سے پہلے نبی نہیں ہے تو کیا رہے؟ رسول. اور صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، شفاعت کی حدیث میں، کہ لوگ جائیں گے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف شفاعت کے لیے کہ حساب شروع ہو. لوگ کیا کہیں گے؟ فیقولون انت اول رسول ارسله الله الى اهل الارض، کہ اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے زمین پر بھیجا. تو بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث کا ہونا ضروری ہے. اور یہ آیت سورۃ النساء آیت نمبر 163 ہے، وکل امت بعث اللہ الیہ رسولا، اور ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی رسول بھیجا. من نوح علیہ الصلاۃ والسلام الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ ہر امت میں رسول بھیجا. یامرہم بعبادۃ اللہ وحدہ، حکم دیتے ہیں اپنی امت کو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، واحد وحدہ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. یہ توحید فی العبادہ، یعنی سب توحید عبادت کی خبر لے کے آئے اور اپنی امت کو حکم دیا. وینہاہم عن عبادۃ الطاغوت، اور ان منع کرتے ہیں کہ طاغوت کی عبادت نہ کرو. والدلیل قوله تعالی ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولا، اور اس کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول بھیجا اور اس کا حکم دیا کہ صرف میری عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ارشاد باری تعالیٰ ہے. ولقد تحقیق، اچھا ولقد میں یاد رکھیں، اصل لفظ واللہ لقد، واو جو ہے قسم کے لیے ہے، یعنی یہ جب لقد کا آتا ہے ایک قسم ہے واللہ، پھر لام ہے، پھر قد، تین مرتبہ تحقیق تحقیق تحقیق. جب قرآن مجید میں یہ آئے لفظ ولقد، تین مرتبہ تأکید ہے، تحقیق تحقیق تحقیق، کس چیز کی؟ جو آگے بیان کیا جا رہا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا، ہم نے بھیجا، فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت میں. کل کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ صیغ العموم میں سے، عام، سب کے لیے، ہر امت کے لیے. کل کا ترجمہ ہر ہوتا ہے. اور ہم نے ہر امت میں کیا بھیجا؟ رسول بھیجا، رسول ہے. کیوں بھیجا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، توحید فی العبادۃ، واجتنبوا الطاغوت، اور شرک کا اجتناب کرو. سورۃ النحل آیت نمبر 36. وافترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت، اور سارے بندوں پر اللہ تعالی نے فرض کر دیا کہ طاغوت کو جھٹلائیں اور طاغوت پر کفر کریں، یعنی جھٹلائیں طاغوت کو. والایمان باللہ، اور اللہ تعالی پر ایمان لائیں. اب یہاں پر شیخ صاحب نے فرض کا لفظ استعمال کیا، پھر کفر بالطاغوت پہلے اور ایمان باللہ بعد میں، حکمت جانتے ہیں اس کی کوئی؟ یہی لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہے، لا الہ کفر بالطاغوت، الا اللہ الایمان باللہ. سمجھے کہ نہیں بات؟ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ انکار ہے ہر معبود کا اللہ تعالیٰ کے سوا، ایسے نہیں؟ تو کفر بالطاغوت ہے، جھٹلانا ہے. الا اللہ، اور ایمان صرف صرف اللہ تعالیٰ پہ، والایمان باللہ. قال ابن القیم رحمہ اللہ تعالی، ابن القیم رحمہ اللہ تعالی اب معنی بیان کر رہے ہیں طاغوت کسے کہتے ہیں. معنی الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. کہ طاغوت کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی حد گزر جائے، کس چیز میں؟ کوئی بندہ اپنی حد گزر جائے، اپنے معبود میں جس کی وہ عبادت کرتا ہے حد سے گزر جائے، یا متبوع جس کے وہ پیچھے چلتا ہے اسے اس کو حد سے گزار دے، یا مطاع جس کو فرما برداری کرتا ہے اس فرما برداری میں حد سے گزر جائے، تو اس نے ان کو طاغوت بنا دیا، بشرط یہ کہ وہ اس پر راضی نہ ہو، جیسے آگے بیان ہوگا. ٹائم دیکھیں کتنا ہو گیا،
ایک گھنٹہ پانچ منٹ.
کیونکہ باب طاغوت پہ، توحید حاکمیت پہ، الحکم بغیر ما انزل اللہ، اور جہاد، یہ چار چیزیں ہیں. یہ مجھے پتہ نہیں کہ دو درس میں یا تین درس میں ہو یا چار درس میں ہو، یہ چار ٹاپک اہم ہیں. میں یہاں پر اس کو پورا کر دیتا ہوں آج 20 منٹ میں، تاکہ یہ اصول اثرات ختم ہو جائے آج. پھر اس کے متعلق جو چار پانچ چیزیں رہتی ہیں، یہ تین چیزیں، نمبر ایک توحید حاکمیت والحکم بغیر ما انزل اللہ، نمبر دو طاغوت کا مفہوم، طاغوت کسے کہتے ہیں، نمبر تین جہاد. تو اس کا کیا خیال ہے، کس کے لیے الگ درس نہ کیا جائے کوئی خاص؟ یہ اہم ٹاپک ہے، اس میں بہت سارے سوال اٹھے ساتھیوں کے کہ توحید حاکمیت، حکم بغیر ما انزل اللہ، حکمران کب کافر ہوتا ہے، کب کافر نہیں ہوتا. آج کے دور میں کافی اس کا میں دیکھ رہا ہوں، کافی بہت سارے طالب علموں کو بھی شبہات ہیں، کافی عوام الناس کے دور کی بات ہے. تو میرا خیال ہے، مشورہ ہے کہ جیسے آپ ساتھی کہیں، کیونکہ ابھی 15 منٹ اور ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اگر میں 15 منٹ میں طاغوت کا درس شروع کروں گا تو پورا نہیں کر پاؤں گا. میں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے کہ ترجمہ کر کے اور اہم باتیں بیان کر کے، کہ اصول اثرات تک آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے ختم کر لیں. باقی جو تین چیزیں رہتی ہیں وہ دو دروس میں، تین دروس میں ہو تو انشاءاللہ اس کا الگ سے درس کیجیے. کیا خیال ہے؟ چلو بسم اللہ. تو طاغوت لغت میں طغا سے، طغا کہتے ہیں حد سے گزر جانا. ان لما طغى الماء حملناك في الجارية، جب پانی اپنے حد سے گزرا تو تمہیں ہم نے کشتی میں سوار کر دیا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پانی جو ہے حد سے گزرا کہ نہیں؟ ایسا گزرا کہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا. تو طغا کا لفظ عربی زبان میں حد سے گزرنا، طغا کا ترجمہ کیا ہے؟ حد سے گزرنا. طاغوت حد سے گزر جانا، یعنی حد سے گزرنا اس کی صیغہ مبالغہ ہے. اچھا، اور شریعت کے مفہوم، عربی اصطلاح میں مختلف تعریفات ہیں، اگلے درس میں تفصیل سے بیان کروں گا انشاءاللہ. لیکن جو شیخ ابن القیم رحمۃ اللہ نے بیان کیا، یہ سب سے آسان ہے طالب علم کے لیے، کہ طاغوت کا معنی کیا ہے. ہر اس چیز، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس سے یہ بندہ حد سے گزار دے. اگر یہ بندہ کسی چیز کو حد سے گزار دیتا ہے تو اسے طاغوت بنا دیتا ہے، چاہے معبود ہو جس کی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ متبوع ہو جس کی وہ اتباع کرتا ہے، چاہے وہ مطاع ہو جس کی وہ اطاعت کرتا ہے. اگر ہم اتباع تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، صحابہ کرام کی کرتے ہیں، اگر حد سے گزر جائیں گے تو وہ طاغوت نہیں ہے. یاد رکھیں، معاذ اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لوگوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کی ہے، کہ وہ طاغوت ہے اس مفہوم میں؟ نہیں. اسے ہم شرط لگاتے ہیں، جیسے آگے بھی ہے، وہ اور وہ راضی ہو. آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. تو کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہیں کہ ان کو رب بنایا جائے، ان کی عبادت کی جائے؟ نہیں. کیا نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرم راضی ہیں کہ ان کو پکارا جائے یا رسول اللہ مدد؟ کیا علی رضی اللہ عنہ راضی ہیں کوئی یہ کہے اے علی مشکل کشا؟ ہرگز نہیں. اگر کوئی کہے راضی تھا تو ہم کہتے قل ہاتھ برہان کو کنتم صادقین. اب زندگی میں علی رضی اللہ عنہ جس نے یہ کہا کہ علی تو ہے، یا علی تو اللہ ہے، زندہ جلا دیا. یہ دلیل تو موجود ہے، جا کے پڑھو. یہ کہا سا کہ تو مشکل کشا ہے؟ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مشکل کشا ہے اور وہ سین علی سے ثابت ہے، ہم کہتے ہیں بھئی آپ بڑی گستاخی کر رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ طاغوت بنا رہے ہو. وہ بری ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بری ہیں اس چیز سے. اور مطاع جس کی تم فرما برداری کرتے ہو، چاہے وہ آپ کا والد ہو، چاہے وہ حکمران وقت ہو، چاہے کوئی بھی ہو جس کی تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دے اطاعت کا. اللہ تعالیٰ حکم دیا ہمیں کہ والدین کی فرما برداری کرو، حکمران وقت کی فرما برداری کرو، لیکن حد سے نہیں گزرنا. جس نے جو حد سے گزر گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے اور والد کا فرمان یہ ہے اور حکمران کا فرمان یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان سے ٹکراتا ہے اور اس فرمان کو لے لیا جو اللہ تعالیٰ فرمان کو ٹکرات جو اللہ تعالیٰ فرمان سے ٹکراتا ہے تو ہم نے تاغوت بنا دیا ان کو، بشرط یہ کہ وہ راضی ہوں، راضی نہیں تو ہم نے بنایا وہ تاغوت نہیں ہے. شیخ صاحب کے فرماتے ہیں وہ طواغیت کثیرون، وہ تاغوت بہت زیادہ ہیں، رؤوسهم خمسہ اور ان کے سر جو ہیں بڑے بڑے تاغوت پانچ ہیں. اور میں کہتا ہوں آج کے دور میں 500,000 سے بھی زیادہ ہیں. کیوں؟ جتنے بھی صوفی طریقے والے بیٹھے ہیں اور راستے میں لوگوں کے راستے کاٹ رہے ہیں، ایمان کے راستے کاٹ رہے ہیں، یہ سارا تاغوت نہیں کیا؟ کوئی کہتا ہے یہ میرا نقشبندی راستہ ہے، قادی راستہ ہے، تیجانی راستہ ہے، پتہ نہیں جتنے بھی راستے آج نکلے ہیں یہ، کیا یہ تاغوت نہیں ہے؟ جو پانچ کون ہیں؟ ابھی پانچ پہ آتے ہیں، 500,000 کی بات میں بات. کون سے پانچ ہیں؟ نمبر ایک ابلیس لعنت اللہ علیہ، یا لعنہ اللہ، سب سے پہلے ابلیس ہے، شیطان ہے. اور شیطان اس لیے کہا جاتا ہے شیطانہ دور ہوا، شیطان جو بہت دور ہونے والا، اپنے رب کی رحمت سے دور، ہر خیر سے دور، ہر شر کے قریب، اسے شیطان کہتے ہیں. ابلیس اس کا نام ہے، شیطان اس کا لقب ہے. لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو. کیا کسی پر لعنت بھیجنا جائز ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو اس کا مستحق ہے تو بھیجو میرے بھائی. ایک آیت میں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تجھ پر لعنت ہو قیامت کے دن تک، ابلیس کو حکم. تو اس لیے شیخ صاحب وہی لفظ استعمال کیا کہ جو لعنت کا مستحق ہے تو اس کو تو دینا چاہیے، کافر ہیں، دین کے دشمن ہیں، اور ابلیس ہے، اگر ابلیس ملعون نہیں تو پھر پتہ نہیں کون ہے. ابلیس لعنہ اللہ. ومن عبد وهو راض، دوسرا، اور جس کی عبادت کی گئی اور وہ راضی ہو، وہ ابلیس کے بعد دوسرا درجہ اس کا. درجات دیکھیں، شیخ صاحب نے پانچ کی بات کی، سب سے پہلے ابلیس، بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ سب سے بڑا طاغوت ہے. اس کے بعد والا جس کی عبادت کی گئی اور اس پہ راضی ہوا، یہ طاغوت ہے. اس کے بعد والا تیسرا درجہ، ومن دعا الناس الى عبادت نفسه، اور جس نے لوگوں کو بلایا کہ میری عبادت کرو، اگرچہ لوگوں نے عبادت کی یا نہیں کی بات ہے، لیکن جس نے بلایا میری عبادت کرو، میرا فلاں طریقہ ہے، اسی کو اپناؤ، یہی تمہارے لیے دین ہے، یہ طاغوت ہے. فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی. تو بڑا طاغوت ہے. کیوں؟ اس نے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دی کہ میں تمہارا رب ہوں. اچھا، فوائد الفوائد میں قصہ بیان کرتے ہیں صوفی حضرات. وہ کہتے ہیں کہ معین الدین چشتی یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت زدہ شخص میری قبر کی طرف آئے اور اپنی مصیبت پیش کرے، پہلے دن اگر اس کی مصیبت دور نہ ہو، دوسرے دن آئے، دوسرے دن نہ ہو، تیسرے دن آئے، تیسرے دن اگر اس کی مصیبت دور نہ ہو تو میری قبر کی اینٹ اینٹ سے بجا دے. سبحان اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ میری قبر کی طرف آؤ، اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ نہیں، اور مجھے پکارو. پکار عبادت ہے کہ نہیں؟ غیر لوگوں کو پکارنا شرک ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے کہ نہیں؟ ہاں؟ تو جس نے اپنی طرف بلایا، اپنی عبادت کے بلایا، وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے. مثالیں موجود ہیں دنیا میں. کوئی شخص یہ نہ کہ یار کوئی ہو سکتا ہے جو لوگوں کو بولے میری عبادت کرو؟ ہاں ایسے لوگ موجود ہیں. اسے میں نے یہ مثال دی، ایک قرآن مجید سے مشہور قصہ ہے فرعون کا، اور آج کے دور میں صوفی حضرات یہ تو میں نے ایک قصہ بیان کیا، پتہ نہیں ان کے کتنے قصے ہیں اور کتنے ان کے ایسے اولیاء ہیں جن کو وہ پکارتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ولی نے یہ خود فرمایا ہے. اگرچہ اللہ اعلم کیا وہ اسے بری ہے کہ نہیں، اللہ اعلم، لیکن جو ان کی کتابوں میں موجود ہے میں نے وہ بیان کیا. ومن نمبر چار، ومن ادعى شيئا من علم الغیب، اور جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اسے علم غیب میں سے کچھ آتا ہے، وہ بھی طاغوت ہے. اور غیب کیا کسے کہتے ہیں؟ جو لوگوں سے غائب ہے، وہ غیب ہے، جسے اللہ نے پردے میں رکھا ہے. اور علم غیب کو جانے کے دو طریقے ہیں، تاکہ یہ بات آج واضح ہو جائے. ایک وہ طریقہ جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مسخر کر دیا، ایک ایسا طریقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مسخر کر دیا، اس طریقے کو اپناتے اپنے علم حاصل کر لیا اور کچھ چھپی چیز آپ کے سامنے آ گئی، تو یہ جائز ہے، چرن جائز ہے. مثال الٹرا ساؤنڈ، انسان نے اپنے عقل کو اللہ تعالیٰ کے فضل، یہ عقل بھی تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ نہیں؟ تو ٹیکنالوجی میں جب ایڈوانسمنٹ ہوتی گئی تو اس انسان نے ایک آلہ ایجاد کیا جسے پتہ چلتا ہے پیٹ کے اندر جو ہے یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے عام طور پہ. تو ہمارے لیے چھپا ہے پیٹ کے اندر کیا ہے, اور یہ بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کوئی زندہ ہے مردہ ہے, اگرچہ بعض حرکات میں پتہ چلتا ہے بچہ زندہ ہے کہ نہیں. کبھی کبھی بچے گھر کا رک جاتی ہے تو ہمیں تو پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہے کہ نہیں. الٹرا ساؤنڈ سے ہم دل کی دھڑکن کو دیکھتے ہیں, کیونکہ لڑکی لڑکے تو الگ دور کی بات ہے, کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے ان سے بھی, ڈاکٹر سے بھی غلطی ہوتی ہے لڑکا لڑکی میں, لیکن دل دھڑک رہا ہے. ہمیں ہم سے تو چھپا ہوا ہے, عورت حاملہ ہے وہ کہتی بھائی بچے کی حرکت رک گئی ہے, کہاں جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, کیا کرتا ہے الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے. اگر یہ حرام ہو تو ہم جاتے کبھی بھی, غیب کی بات ہے کہ نہیں, چھپی ہوئی چیز ہے وہ بتا رہے دل دیکھو دھڑک رہا ہے دکھاتا ہے. تو اگر کوئی چھپی ہوئی چیز اس ذریعے سے ہے کسی کو علم ہو جائے جسے اللہ نے مسخر کیا ہے اور یہ جائز ہو, ظاہر مسخر تو جائز ہوگا نا, تو یہ جائز ہے. اور فلک کا طریقہ مثال کے طور پہ فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں گھنٹے میں یعنی فلاں ٹائم میں فلاں منٹ میں فلاں سیکنڈ میں سورج گرہن ہوگا. اب ہمیں کیا پتا سورج گرہن ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ کہاں سے پتا چلا کہ اتنی باریک بینی کا علم حاصل کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو علم مسخر کیا ہے اس علم کو استعمال کرتے ہوئے بتا دیتے ہیں کہ کب سورج گرہن ہوگا. تو یہ جو علم ہے یہ مسخر علم ہے. اور علم جو کواکب کا ہے وہ دو قسم کا ہے, علم التیسیر و علم, ایک ہے تیسیر جو حرکت ہوتی ہے کواکب کی, ان کی حرکت کو بعض علماء فلک دیکھتے کہ ان کی حرکت کیسے, وہ بتا دیتے ہیں. قسمت بتانا جائز نہیں, شرک یاد رکھیں قسمت کا بتانا, کیونکہ یہ تأثیر کا علم ہے اور تأثیر کا علم نہیں. تأثیر کی ان کی حرکت کو دیکھ کے وقت کا بتانا. اب تاروں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا جانتے ہیں؟ راستے کے لیے. جو یہ جانتے کہ یہ سٹار جو ہے یہ نارتھ کی طرح ہوتا ہے شمال کی طرف, اب اس کو علم ہے اس کا, ہمیں تو پتہ نہیں ہے, ہمارے لیے چھپا ہوا ہے, ان کے لیے چھپا ہوا نہیں ہے. تو وہ جانتے کہ راستہ کس طرف ہے. علم التأثیر, جیسے علم التأثیر جو ہے کہ ان ستاروں کا اثر ہوتا ہے انسان پہ, قسمت کا اثر ہوتا ہے, مصیبت کا اثر ہوتا ہے, اچھائی برائی کا اثر ہوتا ہے, یہ جائز نہیں ہے, یہ علم جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور علم غیب نسبت کے لحاظ سے دو قسم کے ہیں, ایک نسبی علم غیب ہے, ایک حقیقی علم. جو نسبی ہے یعنی ایک حاضر ہے ایک مستقبل کا ہے, جو حاضر ہے وہ نسبی ہے, آپ کو وہ چیز یاد ہے جو مجھے نہیں آتی, ڈاکٹر کی ایسی چیز مجھے آتی جو آپ کو نہیں آتی, حالانکہ وہ ابھی موجود ہے حقیقت میں. اور آپ کو انجینئرنگ میں کسی اور فیلڈ میں جو آپ کا اپنا فیلڈ ہے اس میں کوئی چیز آتی ہیں جو مجھے نہیں آتی. ابھی آپ الجبرا کا سوال پوچھیں میں خاموش بیٹھا رہوں گا, میں آپ کو میڈیسن کے بارے میں پوچھوں گا آپ کو جواب نہیں آئے گا. تو کچھ ایسی چیزیں ہم سے چھپی ہوئی ہیں جو آپ کو آتی ہیں, اور کچھ ایسی چیزیں جو مجھے آتی ہیں وہ آپ سے چھپی ہوئی ہیں. یہ غیب ہے لیکن نسبی ہے. جو مستقبل کا علم غیب ہے وہ سب کے لیے ختم ہو چکا ہے سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے, اور نبوت کا دروازہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا. اب کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی بھی ذریعے سے اس غیب تک پہنچے, اگرچہ بعض جنوں کے ذریعے. میں نے کیوں کہا کہ ان چیزوں سے, ان اسباب سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے, ان اسباب پر عمل کرتے ہوئے کسی چھپی چیز کو جاننا یہ جائز ہے. اور جو اسباب اللہ نے مسخر نہیں کیے, انسان خود جنوں کے ذریعے سے شرک کر کے, جنوں کو اپنے قریب کر کے بعض علم غیب کی خبریں لوگوں کو دیتے ہیں, یہ جائز نہیں, یہ شرک ہے. بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ الحمدللہ. پانچویں نمبر پہ ومن حکم بغیر ما انزل اللہ, اور جس نے اللہ تعالی کے نازل کردہ فیصلہ کے خلاف فیصلہ کیا وہ بھی پابند ہے. اس کی تفصیل اگلے دروس میں بیان کروں گا, کیونکہ صرف اسی جملے پہ ومن حکم بغیر ما انزل اللہ ڈیڑھ گھنٹے کا درس ہے بس تقریبا. وہ دلیل قول تعالی, اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ طاغوت جو ہیں, ارشاد باری تعالی لا اکراہ فی الدین قد تبین رشد من الغی, کوئی زبردستی نہیں, کوئی اکراہ نہیں دین میں, رشد اور غی, اچھائی اور برائی, حق اور باطل سب نمایاں اور واضح ہو گیا. فمن یکفر بالطاغوت, جس نے طاغوت کو جھٹلایا, ویؤمن باللہ, اور اللہ تعالی پر ایمان لایا, فقد استمسک بالعروۃ الوثقا, تو اس نے عروۃ الوثقا کو تھام لیا. عروۃ وثقا, بلند مرتبے کو, بلند جگہ کو, یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو تھام لیا. یکفر بالطاغوت لا الہ, یؤمن باللہ الا اللہ, تو اس میں کلمہ توحید اس ترتیب سے آیا ہے لا الہ الا اللہ. اور اس لیے علماء فرماتے عروۃ وثقا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یاد رکھیں, کوئی سوال ہو عروۃ وثقا کسے کہتے ہیں؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو. فقد استمسک بالعروۃ الوثقا لا انفصام لها, جو اس کو اچھی طرح تھام لے تو اس کو پھر چھوڑتا نہیں ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے، یہ کلمہ روزہ اور یہ کلمہ توحید کو کام آتے مرنے کے بعد بھی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. تم جو کچھ بھی کرتے ہو، کیا طاغوت کی پیروی کرتے ہو، طاغوت کا کفر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے ہو، وثقہ کو تھامتے ہو نہیں تھامتے ہو مضبوطی سے، تمہیں توحید کا علم ہے یا نہیں ہے، یہ صرف نام کے مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا بھی، بہتر سننے اور بہتر جاننے والا. سورۃ البقرۃ 256. وهذا هو معنى لا اله الا الله، اور یہی معنی ہے لا اله الا الله کا، کہاں سے؟ ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا اله يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الا الله. وفي الحديث، اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام، جو امر موجود ہے دنیا میں، سب سے بہترین چیز جو وجود میں موجود ہے، اس کا سر ہے اسلام، یعنی پورا دین ہے. امر یعنی دین، امر من احدث فی امرنا هذا، یعنی امر یہ دین، یعنی دین کا سر جو ہے وہ ہے اسلام. وعموده، اور اس کی ستون الصلاة، وعموده الصلاة، اور اس کا ستون جو ہے نماز ہے. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، اور اس کی اونچائی اور بلندی اور خوبصورتی کیا ہے؟ الجهاد في سبيل الله. دیکھیں جہاد صرف نہیں، جہاد فی سبیل اللہ، اب جہاں پر بھی آپ کو آیت اور حدیث نظر آئے گی، جہاد کے ساتھ فی سبیل اللہ ضرور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا. اور اس دین اسلام اور اس دین کی بلندی جو ہے وہ جہاد میں ہے. اسے احمد اور ترمذی نے، ابن ماجہ نے روایت کیا. تو اس حدیث مبارکہ میں واضح بات ہے کہ اگر کسی چیز کا سر نہیں تو اس کو وجود ہی نہیں. تو کلمہ پڑھا دار اسلام میں داخل ہو گئے، تو اسلام سر ہے، اور اس کا قاعدہ ہے توحید، کلمہ توحید. بغیر بنیاد کے، بغیر بیس کے کوئی عمارت قائم نہیں ہو سکتی، تو بنیاد توحید ہے. اور اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، جو ستون ہے جس کے اوپر پوری بلڈنگ قائم ہوتی ہے، وہ ہے نماز. نماز نہیں تو بلڈنگ گر جاتی ہے، اس لیے جو نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے. اور اس پوری بلڈنگ، اس پوری اسلام کی عمارت اور دین اسلام کی عمارت کو بلند کرنے والی چیز، روشن کرنے والی چیز، جہاد فی سبیل اللہ. تو جب تک جہاد موجود ہے تب تک یہ دین کی طاقت بھی موجود ہے، دین کی عزت بھی موجود ہے، اور دین کی بلندی بھی موجود ہے. جب جہاد نہیں تو اس دین کی بلندی اور دین کی خوبصورتی اور دین کی عزت ختم ہو جاتی ہے. پھر ایسا فرماتے ہیں واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تمت الاصول الثلاثہ، اصول الثلاثہ پورے ہو چکے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے ذریت کو، سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. اگلے درس میں انشاءاللہ طاغوت اور توحید حاکمیت پر بات کریں گے. اس کے بعد والے درس میں جہاد کے ٹاپک میں بات کریں گے. بھائی کا اگر کوئی سوال ہو تو آپ ابھی سے اپنے سوال تیار کر لیں. انشاءاللہ یہ دو جو دروس ہیں، یہ ان دروس کے ساتھ ملحق ہیں. آپ چاہیں تو یہ دروس جو ہیں ان کو الگ سن لیں، چاہیں ان کے ساتھ بھی سن لیں، آپ کی مرضی ہے. تو یہ جو دو دروس ہیں، دو یا تین جتنی بھی ہوں، اللہ اعلم، تو اگلے دروس میں انشاءاللہ ان کو تفصیل سے بیان کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.